السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں اسور امام۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات میں ہم بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان امریکہ تعلقات اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان سے متعلق جو ٹویٹ ہے، اس کے بعد دونوں اطراف سے سخت بیانات کا تبادلہ جاری ہے، اس پس منظر میں ہم تفصیلی انالیسز لیں گے اپنے ماہرین کا۔ ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے ایران میں حکومت مخالف مظاہرے، اب تک بھی 21 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور اب حکومت کے حامی بھی سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ تیسرا اور آخری سیگمنٹ وہ ہمارا سپورٹس کا ہے، کرکٹ۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم دورہ نیوزی لینڈ کا آغاز کر چکی ہے سائیڈ میچ سے فتح کے ساتھ، اوور آل کیا توقعات ہیں جو ٹیم سلیکٹ کی گئی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو گزشتہ روز ٹویٹ کی تھی، اس کے بعد سے آپ کو پتا ہے دونوں طرف سے سخت بیانات کا تبادلہ جاری ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے فوراً اس کے بعد ایک ٹویٹ کیا تھا، میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر سوشل میڈیا ہو، میڈیا ہو یا ایون فارمل چینلز ہوں، وہاں پہ اس بیانات پہ سخت ناگواری کا اظہار کیا جا رہا ہے اور پاکستان یہ باور کرا رہا ہے کہ پاکستان کی قربانیوں کو سمجھا جائے، پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کیا جائے، اور پاکستان نے سوویت وار کے اندر امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو کے جو قربانیاں دی تھیں اور جو چیلنجز اپنے لیے ان بائی کیے تھے، ان کا احساس کیا جائے۔ جبکہ امریکہ کے اندر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ کے پس منظر میں نکی ہیلی ہوں، سارہ ہیک بھی ہوں، یا پھر میک ماسٹر جو کہ قومی سلامتی کے مشیر ہیں، وہ بالکل اسی ٹویٹ اور اسی پیغام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور میک ماسٹر نے تو یہاں تک یہ الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان بعض دہشت گرد گروہوں کو اپنی خارجہ پالیسی کے جزو کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی، انہوں نے بھی واضح الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈبل گیم کرتا رہا ہے، دوہرا کھیل امریکہ کے ساتھ کھیلتا رہا ہے، اور اب یہ مزید نہیں چلے گا۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے لیے امداد کی مکمل بندش کے ریفرنس میں بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ دونوں ملکوں کے لیے اب بھی کیا آپشنز ہیں، کتنا وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کو یا کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں، یا اس لیول کی جب باد اعتمادی ہے سو کیا چیزیں ہیں جو اس کو کم کر سکتی ہیں، یا اب یہ ٹھہر گیا ہے کہ دونوں کی شراکت داری یا پارٹنرشپ وہ پہلے جیسی کبھی نہیں ہو سکے گی۔ انالیسس کے لیے جناب زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر اسکالر ایٹ ولسن سینٹر، سینئر پاکستانی صحافی اور تجزیہ کار۔ ایمان ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، واشنگٹن بیسڈ ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں، کنسلٹنٹ ہیں ود یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے۔ کچھ دیر بعد مشتاق احمد مہر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، سابق سفیر ہیں اور انٹرنیشنل افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں۔ بہت شکریہ اپنے مہمانوں کا۔ زاہد حسین صاحب، کیسے پاکستان بظاہر بہت کیلکولیٹڈ انداز میں رسپونڈ کر رہا ہے، لیکن ایک ریٹرکس ہیں دونوں طرف سے، کہاں لے کے جا رہے ہیں یہ پاکستان امریکہ تعلقات کو، یہ ارریورسیبل ہیں یا ابھی بھی اس کو کہیں نہ کہیں کوئی سہارا دیا جا سکتا ہے؟
لیکن یہ صورتحال اب بن کے آ رہی ہے، یقینی طور پہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خاصے عرصے سے خراب چلے آ رہے ہیں، اور جو ایک لحاظ سے جو تنزلی شروع ہوئی تھی 2011 کے بعد خاص طور پہ، وہ پوری طرح کبھی سنبھل نہیں پائی ہے، اور اس کے بعد یقیناً یہ ہوا تھا کہ اس دونوں ممالک نے یہ طے کیا تھا کہ ری سیٹ کیا جائے اپنے تعلقات کو، اور پھر یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ یہ جو ہے جو ریلیشن شپ ہے وہ اسٹریٹجک نہیں ہے بلکہ ٹرانزیکشنل ہے۔ لیکن اب جو صورتحال بن کے آتی ہے تو اس میں سب سے جو خرابی نظر آتی ہے مجھے، کہ ایک صرف کشیدگی نہیں بلکہ ایک ہاسٹلٹی جو ہے پیدا ہوتی جا رہی ہے، ایک ہوسٹائل ریلیشن میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے، جو کہ کافی خطرناک ہے۔ یہ صورتحال ہمیں پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی، امریکہ کے اور پاکستان کے تعلقات میں بہت اپس اینڈ ڈاؤن بھی ہوئے، لیکن آج جو صورتحال ہے یہ شاید وہ کبھی نہیں تھی۔ تو ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو ایک بنیادی چیز جو ہے نظر آتی ہے، ٹھیک ہے پاکستان کی اپنی بھی کمزوریاں ہوں گی، بہت ساری چیزیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اصل جو بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں امریکہ کی جو پالیسی ناکام ہوئی ہے اور اس کو یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جب یہ بات آتی ہے کہ ایک فریق پہ یا ایک اس پہ اگر سارا آپ دام ڈال دیں تو وہ پھر جو ہے اس میں وہ اس کا یہی صورت حال آتی ہے کہ ڈسٹرسٹ کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کہا جاتا کہ دیکھیں ہمیں مل کے بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ناکامی کہاں پہ ہوئی، اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا کیا ہمارے کنسرنس ہیں، تو پھر شاید کچھ حالات بہتر ہو سکتی۔ لیکن اب جو لہجہ اختیار کیا جا رہا ہے واشنگٹن کی طرف سے، اس میں تو صرف اتنی سی بات ہے جیسے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ اس طرح سے فورن پالیسی اور اس میں نہیں چلتی۔ ایک اور بات بھی امریکہ کو شاید سمجھنی چاہیے کہ یہ جو ہے جب وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتا ہے
صحیح.
اپنے سیکیورٹی انٹرسٹ کی بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا حلیف جو ہے اس کے بھی کچھ تحفظات ضرور ہو سکتے ہیں, اس کو بھی سمجھنا لازمی ہے. وہ جو ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی ہے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان میں بھی جو ہے کچھ انسرجنٹ گروپس ہوں گے اور پہلے بھی اس پہ بات ہوتی رہی ہے, لیکن یہ تھا کہ اس کو ایک جب تک ایک کامن اسٹریٹجی نہیں بنتی ہے صورتحال ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی. لیکن جو اب جو صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ریورسیبل ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو دراڑیں پڑ گئی ہیں اس کو پر کرنا کافی مشکل,
کافی گہری ہیں اور اسٹائل ہے کشیدگی سے آگے کی بات چلی گئی. میں آتا ہوں ایمان ملک صاحبہ کی جانب, لیکن اس سے پہلے نکی ہیلی انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے اس ریفرنس میں چند سیکنڈ کی ان کی گفتگو.
You have all heard that President Trump's comments made about Pakistan. The administration is withholding $255 million in assistance to Pakistan. There are clear reasons for this. Pakistan has played a double game for years. They work with us at times, and they also harbor the terrorists that attack our troops in Afghanistan. That game is not acceptable to this administration. We expect far more cooperation from Pakistan in the fight against terrorism. The president is willing to go to great lengths to stop all funding from Pakistan as they continue to harbor and support terrorism.
یہ نکی ہیلی تھیں, اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر ہیں اور بہت سخت سٹیٹمنٹ ہے, صرف امداد رکنے کی بات نہیں ہے. انہوں نے صاف لفظوں میں یہ کہا ہے کہ پاکستان نے کئی برسوں سے ڈبل گیم کھیلی ہے اور دہشت گرد گروپوں کو انہوں نے ہاربر کیا ہے, وہ دہشت گرد جو سرحد پار ہمارے فوجیوں پہ حملہ کرتے ہیں. ایمان ملک صاحبہ اس بیان کو بھی سامنے رکھیے اور زاہد حسین صاحب کے انالیسس کو بھی, کہ یہ محض کشیدگی ہے یا بات واقعتاً اب ہاسٹیلٹی کی جانب جا چکی ہے.
تھینک یو اسد. دیکھیے اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ کے تناظر میں, دونوں سائڈس کے رسپانسز کے تناظر میں, اور ابھی جو آپ نے نکی ہیلی کی اسٹیٹمنٹ کو رن کیا ہے اس کے تناظر میں اگر اس کرنٹ سچویشن کو دیکھا جائے تو فرسٹ آف آل آئی وڈ سے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نیو ساؤتھ ایشیا پالیسی آئی تھی اگست 21, 2017 کو, اینڈ دین جو ویری ریسنٹ ٹویٹ آن منڈے مارننگ, تو یہ اٹس اوباما ریڈاکس رائٹ. پہلے بھی ابھی اگر آپ اسٹیٹمنٹ کو ذرا غور سے پڑھیں تو اس میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو پہلے نہیں کہا گیا ہے یا مختلف کوارٹرز میں اس کی گونج آپ نے نہیں سنی, چاہے وہ واشنگٹن کے اندر ہو, چاہے وہ ڈفرنٹ ادر یو نو کیپٹلس کے اندر ہو, جیسے نیو ڈلہی ہے یا جو لوگ کنسرن ہیں یا کابل ہے. تو یہ باتیں تو کی گئی ہیں, لیکن اب اس کی انٹینسیفیکیشن جو ہے اس کو مد نظر رکھنا ہے, اور اس کی ایکشن جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ لایا جاتا ہے سامنے, وہ دو چیزیں دیکھنے کی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ کوئی بالکل نئی بات ہوئی ہے, یہ نئی بات نہیں ہے. ایڈ کٹ ڈاؤن کی بھی بات ہوتی رہی ہے, ملٹری ایڈ کو کٹ ڈاؤن, اکنامک اسسٹنس کو ختم کرنے کی بات بھی ہوتی رہی ہے, اور یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سلیکٹو جو ہے اس کی اپروچ ہے کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن کے اندر, اور وہ کچھ گروپس کو تو سپورٹ کرتا ہے اور کچھ کو نہیں کرتا.
لیکن اتنے واشگاف الفاظ میں کہ پاکستان ہاربر کر رہا ہے ان کو جو ہمارے ٹروپس کو اٹیک کرتے ہیں, سو یہ تو کنفرنٹریشن یا انمیٹی کی جانب اشارہ کرتی ہے بات.
جی بالکل, اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں تو میرے خیال میں اگر آپ پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی پارٹنرشپ کی طرف نہیں اس قسم کے بیانات جاتے, یہ بڑی ایکیوزیٹری ٹون ہے اور ٹریولائز کیا جا رہا ہے پاکستان کی ان تمام ایفرٹس کو جو کہ پاکستان اتنے برسوں میں دیتا رہا ہے ان ٹرمز آف بلڈ اینڈ ان ٹرمز آف ٹریجر. اس کے بعد اگر تو یہ ریڈکشنسٹ اپروچ جو ہے وہ امریکہ اپنائے گا تو آبویسلی آپ پارٹنرشپ تو اس کو نہ کہہ سکتے ہیں, نہ اس کو آپ ان ڈائریکشنز کی طرف لے کے جا سکتے ہیں وتھ دس کائنڈ آف مائنڈ سیٹ. اینڈ دوسری بات آپ کو یہ بھی دیکھنی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ الیکشن ایئر ہے, تو اس کی امپیکٹ جو ہے وہ انٹرنل ڈائنامکس کے اندر بہت زیادہ ہوں گے, بیکاز لوکل جو آپ کی سیاسی جماعتیں جو ہیں یا مذہبی جماعتیں جو ہیں یا انٹرنل ایٹماسفیئر ہے وہ اس کو بھی اسٹرین کرے گا اور اس کو بہت زیادہ وہ ملیگننٹ کر دے گا, بیکاز دین ہر ایک کو اپنا ایجنڈا جو ہے وہ پولیٹیکل میٹ کرنے کے لیے ان اسٹیٹمنٹس کو استعمال کرنا ہوگا. اس کا مطلب ہے
پھر ریپیئر ہونے کے تو امکانات فوری طور پہ کم ہو جائیں گے, تمام پارٹیاں جو ہے بڑی ایک ایکسٹریم پوزیشن لے کے کھڑی ہوں گی.
جی, اس کو پھر اس ملیگننٹ سچویشن کو ڈپلومیٹیکلی ہینڈل کرنا نہ صرف فورن یو نو ایکٹرس کے لیے بلکہ انٹرنل ایکٹرس کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا جو پاکستان کو ایک اور غلط سمت کی طرف لے جا سکتا ہے.
زید حسین صاحب ذرا میں سے پہلے کہ آؤں میک ماسٹر کے مزید کچھ جو کمنٹس ہیں اس کے بارے میں, یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ایمان والے نے اٹھایا ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن ایئر ہے, تمام سیاسی جماعتیں بشمول حکمران جماعت کی, ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا ڈپلومیٹک چینل کو انگیج کرنا یا تھوڑا لو ٹون میں یا لو پچ میں جانا اور بات کرنا. سو یہ کتنا مزید کمپلیکیٹ یا کمپلیکس بنا سکتا ہے سچویشن کو؟
دیکھیں وہ تو الگ بات ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے پاکستان پہ کیا پڑے گا سیاست پہ, وہ تو ایک ہے حقیقت ہے, کیونکہ جو اینٹی امیرکنزم جو ہے یہاں کافی عرصے سے تھا, اور پہلے بھی جو ہے اس قسم کے جو ماڈریٹ لوگ تھے تو جب یہ سمجھتے تھے کہ جو ہے بہتر تعلقات دونوں کے ممالک کے انٹرسٹ میں جاتی ہے, مفاد میں جاتی ہے, وہ اب جو ہے ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ اس چیز کو لے کے چلیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ جو الیکشن ہے, پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا ہے جو اب شاید الیکشن میں ہوگا, وہ یہ کہ اینٹی امیرکنزم جو ہے وہ ایک لحاظ سے ڈسکورس کا ایک حصہ بن جائے گی, ایک کیمپین میں ایک سب سے بنیادی چیز بن جائے گی. دوسری بات اور آتی ہے کہ دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں اب یہ جو بات چیت یہ جو ہو رہی ہے وہ ابھی نئی نہیں ہے, بالکل صحیح بات ہے, یہ الزامات جو ہیں لگتے رہے ہیں پہلے بھی, اور اس کے نوانس میں تھوڑے سے فرق آتا تھا, لیکن اس میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے تھا کہ جو ہے بالکل ایک کٹ آف کی صورتحال تھی. لیکن یہ چیزیں ایک لحاظ سے کشی ہوئی تھی, یقین طور پر پاکستان پہ پریشر بھی تھا کہ وہ ڈو مور کا الفاظ جو تھے وہ کہے جاتے تھے, لیکن اس کے بعد جو ہے یہ کبھی بھی وہاں پہ امریکہ میں شاید کبھی بھی اس چیز کو ٹائیڈ نہیں کی گئی ہے کہ جو ہے پاکستان کے اندر جو کاؤنٹر انسرجنسی رہی ہے کیمپین وکٹری کی, اس ملک کے اندر 5,500 فوجی جو ہے ہلاک ہو جاتے ہیں اس میں, تو اس وقت جو ہے پھر یہ چیزیں بہت زیادہ گہری ہو جاتی ہیں. جب سارے الزام ناکامی کی افغانستان میں سارے ناکامی کے الفاظ جو ہے آپ ادھر استعمال کرتے ہیں, اور پھر جو ہے آپ یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تعاون بھی ہو, تو بہت مشکل ہے.
زاہد صاحب یہ بتائیے گا, میک ماسٹر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ محض الزامات نہیں ہیں جیسے ایمان نے کہا یا پاکستان سے جیسے اس کو لیا جا رہا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب اس میسج کا بالکل پاکستان پہ یہ واضح کرنا ہے کہ آپ دونوں ملکوں کے تعلقات مزید تضادات کے متحمل نہیں ہو سکتے. اس جملے کے اندر کتنا تنبیہ یا تھریٹ ہے ایک بات, اور پھر یہ کہ پریکٹیکلی اب امریکہ امداد بند کرنے کے بعد مزید کیا ایسے اقدامات کر سکتا ہے جس کو آرم ٹوسٹنگ کہیں, یا بہرحال اگر اسٹیٹ آف وار نہیں بھی ہے تو ایک بہت مشکل صورتحال کہیں اسلام آباد کے لیے, واشنگٹن کے لیے.
دیکھیے کبھی امریکہ نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے اپنے نیشنل سیکورٹی کنسرنس کیا ہے, جب یہ کہنا کہ ساری چیزوں کو پورے رشتے کو آپ صرف ایک نقطہ نظر سے کہیں کہ آپ جو امریکہ کے جو مفاد میں چیز ہے یا جو امریکہ صحیح سمجھتا ہے وہ کریں, تو وہ اتحاد نہیں رہتا ہے. دیکھیں پاکستان امریکہ کے درمیان اتحاد رہا تھا 17 سال, یہ جو 9/11 کے بعد بنا تھا اس کے اثرات بھی بہت اچھے ہوئے, اس کی ریکگنیشن بھی ملی تھی. القاعدہ کے خلاف جو ہے جو کمی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی تھی اگر پاکستان کی کوآپریشن نہیں دے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب ہم یہ ٹرائبل ایریاز میں جو آپ کی فوجی کاروائیاں ہوتی رہی ہیں وہ کس مقصد کے لیے ہوتی رہی, وہ صرف پاکستان کا نہیں تھا مسئلہ, وہ اکراس دا بارڈر بھی اس کا مسئلہ موجود تھا. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ایک لحاظ سے حد نہیں ہے. تو اب میک ماسٹر صاحب چاہے کچھ بھی کہتے ہیں, میک ماسٹر صاحب خود بھی اپنا سوچیں کہ جو ہے 17 سال کی جنگ افغانستان میں, جہاں ایک وقت میں 1.5 سے 2 لاکھ فوجیں تھیں امریکنز اور نیٹو سے ملا کے, وہاں پہ ایک ناکامی کی وجہ کیا تھی؟ صرف اس وجہ سے تھی کہ جو ہے وہ پاکستان میں ان کی پناہ گاہیں تھیں. اور یہ پھر اس کا کیا جواب ہوگا کہ جب پاکستان نے اپنے علاقے ایک حد تک صاف کر لیے ہیں جو کہ اس قسم کی دہشت گردی کی کاروائیوں میں لوگ ملوث تھے, تو پھر اس کا کیا ہے؟
صحیح.
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقہ کار رہا ہے کہ عام ٹورسٹنگ کا. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ ٹھیک ہے اکنامک ایڈ جو ہے ویسے بھی بہت کم ہوتی چلی آ رہی تھی, کیری لوگر کے تحت جو امداد آ رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی, 5 سال کا عرصہ تھا اس کا, لیکن ابھی جو ہے وہ ایک ٹرکل میں آ رہی تھی.
صحیح.
تو یقینی طور پہ اثر تو پڑے گا پاکستان میں تھوڑا بہت, معاشی طور پہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا بالکل اثر نہیں ہوگا, لیکن یہ کہنا کہ اس کے ذریعے پاکستان کو گھٹنے ٹوچنے میں مجبور کیا, تو وہ نہیں ہو.
ایک دو معاشی دباؤ اس کے علاوہ کیا زاہد صاحب, چونکہ آپ کو جانا ہے تو میں آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں, کیا اس کے علاوہ کسی نوعیت کے سرجیکل اسٹرائکس یا ایبٹ آباد طرز کے حملے وہ ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں, آپریشن ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں پاکستان میں, ایک پہلو, اور دوسرا اور آخری یہ کہ پاکستان کیا کرے کہ جس کے بعد یہ صورتحال جو ہے وہ کم از کم تھوڑی پیچھے جائے, چیزیں ریورس ہوں اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہو سکے.
دیکھیے پاکستان کو نہیں امریکہ کو یہ تو کرنا چاہیے نا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے ان کے بیانات کے بعد جب آپ نے راستے بند کر دیے, اب آپ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یا صرف ایک لحاظ سے جارحانہ یا ایک لحاظ سے چھیڑ کرتے رہیں, تو دوسرا فریق جو ہے وہ پھر اس کے پاس کچھ رہتا نہیں. ایک اور بات یہ کہ ٹھیک ہے اگر اس کے بعد اگر کوئی فوجی کاروائی کرتے ہیں تو اگر وہ جنگ کو افغانستان کی جنگ کو جو ہے اگر پاکستان میں لے کے آتے ہیں تو اس کے کانسیکوینس بھی شاید امریکہ کو پتا ہوں گے. امریکہ میں وہ جنگ افغانستان میں تقریباً 17 سال سے جاری ہے, ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں ہے, بلکہ آج حالات جو ہیں 2002 میں جو تھے اس سے زیادہ خراب ہیں. یہ تو خود آپ امریکہ کے آفیشل یو این کی رپورٹ اور جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ طریقہ اگر ہے تو پھر اس کے اثرات جو ہیں بہت ہی برے ہوں گے پورے ریجن پہ. اگر کیا کریں گے, مطلب ایک بات یہ ہے کہ جہاں اسامہ بن لادن کے جو کمپاؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز ایک جگہ تھی وہاں پہ تو یہ چیزیں ہو سکتی تھی, لیکن یہ کوئی رینڈم جو ہے آپ فوجی کاروائی اگر کرتے ہیں تو پھر اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے پورے خطے کے لیے, پاکستان کا نہیں بلکہ امریکہ کے لیے بھی کافی جو ہے صورتحال خراب ہوگی.
بہت شکریہ زاہد حسین صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. ایمان صاحب, اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں, ہمیں مشتاق مہر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, فارمر امبیسڈر انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں. ایمان, آپ ہمیں یہ بتائیے گا, یہی سوال آپ سے بھی ہے, میک ماسٹر کا اسٹیٹمنٹ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, ایک تو یہ کہ معاشی پریشر, سینکشنز, امداد کی بندش, اس سے ہٹ کے کیا کیا جا سکتا ہے جو پاکستان کو مزید دباؤ میں لا سکتا ہے, واشنگٹن کیا پلان کر سکتا ہے, پاسبلٹیز کیا ہے؟
دیکھیں دو چیزیں جو ہمارے پہلے صاحبان نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے ہیں اسٹیٹمنٹس کے بارے میں, تو ایک اگر آپ تھوڑا سا پاکستان کی اسٹیٹمنٹس کا جائزہ لیں جو نیشنل سیکورٹی کانفرنس سے بھی جو باہر آئی ہے یا ایک جنرل جو رسپانس پاکستان کی طرف سے آیا ہے, تو وہ اتنی ویگرس ورڈس جو ہیں اور اسٹیٹمنٹس ہیں وہ استعمال نہیں کی گئی, وچ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اینڈ اسپیشلی اگر آپ تھوڑا سا کراس بیک کریں ان دا ویک آف سلالہ آپریشن, تو جس طرح کا رسپانس آیا تھا یا جو ایکشنز جو فوری طور پر لیے گئے تھے وہ بالکل ایک ڈفرنٹ اسٹینڈ ہے, وچ مینس کہ پاکستان جو ہے وہ پارٹنرشپ کو سیریسلی لے رہا ہے اور وہ اس کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہے. سو دیر از اے روم دیئر. لیکن اگر آپ تھوڑی سی اسٹیٹمنٹ دیکھیں جنرل آصف ظفور کی, تو انہوں نے کہا کہ یو نو وی ہیو سیکریفائزڈ اے لاٹ, وی پیڈ اے ہیوج پرائز بوتھ ان بلڈ اینڈ ٹریجر, اینڈ ہم نے بہت کر لیا ہے, اینڈ وی کین ناٹ ڈو اینی مور فار اینی ون, وٹ ایور وی آر ڈوئنگ اینڈ شیل وی اونلی بی ڈن فار پاکستان. تو یہ ایک اسٹانس تو بہت کلیئر ہے, اور بھی ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات کیجیے, لیکن وہ بہت ایک سخت طریقہ کار اسی طرح کا جوابی حملہ جو ہے وہ نہیں اختیار کیا گیا. دوسری بات یہ کہ پاکستان نے ایک کاؤنٹر ٹیررزم رپورٹ جو ہے وہ اپنی پاکستان ایمبیسی نے لانچ کی ہے فرائیڈے ڈسمبر 22, تو اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو اس میں پاکستان نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ جتنی بھی اقدامات کیے کاؤنٹر انسرجنسی یا کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن میں فرام المیزان ان 2002 سے لے کر ضرب عضب 2014 تک اور اب آپریشن راد الفساد, تو اس میں بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے اپنی ایفرٹس کو ہائی لائٹ کیا اور اس کو واشنگٹن کے کوریڈورز میں پہنچایا, جس میں پاکستان میں تقریباً 21,000 پاکستانی جی ایم کی جانے گئی ہیں, 6,800 جو ہیں وہ پاکستانی سیکیورٹی پرسنل گئے ہیں. اس کے علاوہ جو اوور آل پاکستان نے ایک نیشن وائڈ کیجوئلٹی جو ہے وہ بیئر کی ہے وہ 74,000, اور اس میں اکنامک لاسز ڈیو ٹو ٹیررسٹ انسیڈنٹس اینڈ یو نو آل دیز سچویشن تقریباً $123 بلین ہوئے ہیں, تو ہر لحاظ سے پاکستان نے وہ کیا ہے. ناؤ دا پوائنٹ از کہ یہ ایسا کون سا یو نو میجر ہے کہ جو پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے لینا ہے کہ جو ان سارے سیکریفائسز کو جو وہ ہائی لائٹ کرے. گوئنگ بیک ٹو دی اسٹیٹمنٹ بائی میک ماسٹر, تو اس کے لحاظ سے وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی کمپوزٹ اسٹریٹجی ہے جو کہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آ رہی ہے, یو نو ملٹری کی طرف سے آ رہی ہے یا انٹیلیجنس کوارٹرز کی طرف سے آ رہی ہے. لیکن آپ کو ایک بات میں بتا دی چلوں کہ یہاں ان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کی ان قربانیوں کو دیکھا ہے, فار انسٹنس جنرل مائیکل نگارڈا.
لیکن ایمان میں یہی سوال کرنے بھی والا تھا کہ ایسی کیا بات ہے, جیسے آج نواز شریف صاحب نے بتاتے خود کہا کہ دنیا ہمارے لیے کیوں نہیں بولتی, یہ ہمیشہ شک سے کیوں, ہمیں ہی کیوں شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. یہاں پہ واشنگٹن کے اندر ظاہر ڈیموکریٹس بھی ہیں, وہ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کے کرٹکس بھی ہیں, لیکن پاکستان کے معاملے پہ کوئی اتنی دبنگ قسم کی آوازیں نہیں سننے کو ملی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہو کہ نہیں ہمارا پارٹنر ہے جی, آپ اس ٹون میں اس لہجے میں بات نہ کریں. نامنی تو کرٹیسزم آتا ہے, تاکہ نارتھ کوریا کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا, سو ریپبلکنز میں سے خود لوگوں نے کہا کہ یہ تو دنیا کو تیسری جنگ کی جانب دھکیل رہے ہیں, لیکن پاکستان کے معاملے پہ کوئی زیادہ سپورٹ اسلام آباد کے لیے نظر نہیں آئی ہے.
دیکھیں یہ ہمیشہ سے ایک سٹانس رہا ہے, جب آپ پوسٹ 9/11 چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پاکستان کے بارے میں اسی قسم کی خیال جو ہے وہ رکھا جاتا ہے, چاہے وہ لابنگ کے اندر ہو, چاہے وہ ڈپلومیٹک کوارٹرز میں ہو یا ملٹری کوارٹرز میں ہو. اب اس میں پاکستان, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سوال یہ پیدا ہوتا ہے دونوں طرف سے کہ فرام پاکستان اسٹینڈ پوائنٹ ایسے کون سے میجرز ہیں جو پاکستان کو لینے ہیں, جس کے مطابق جو پاکستان یہ کہہ رہا ہے اور بلیو کرتا ہے کہ اس نے یہ سارے میجرز کیے ہیں اس پارٹنرشپ کو آگے چلانے میں, بڑھانے میں اور ان سارے آپریشنز کے اندر, تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہائی لائٹ نہیں ہوئی ہیں, کیا کم فیس ٹائم تھا, کیا کم لابنگ تھی, کیا کم ایکسپوجر ملا ہے پاکستان کے اقدامات کو. اور دوسرے پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت ضروری ہے کہ ان باتوں کو ریکگنائز کیا جائے, کیونکہ آپ کسی بھی پارٹنرشپ کو پرانی چیزوں کو ٹوٹلی اگنور کر کے آگے نہیں چل سکتی, کہ ایک طرف تو آپ پارٹنرشپ کی بھی بات کر رہے ہیں, پھر اس کو آپ ٹریولائز بھی کر رہے ہیں, اس کو ریڈکشن اپروچ بھی اپنا رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ ان چیزوں کو لے کر بھی چلنا چاہتے ہیں. آئی تھنک امریکہ کے اندر بھی اس چیز کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو ساؤتھ ایشیا کے کیلکولس میں سنگل آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, جس طرح آپ ایران کو مڈل ایسٹ کی کرائسس کو سالو کرنے کے لیے سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے. تو یہ اس طرح کی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ زیادہ سپورٹ نہیں کریں گی.
مہر صاحب کو آن بورڈ لیتے ہیں, لیکن چند سیکنڈ کی ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اسی موضوع پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. مشتاق احمد مہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فارمر امبیسڈر, ایکسپرٹ انٹرنیشنل افیئرز, اور ایمان ملک صاحبہ. ایک بریک کے بعد
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. بات ہم کر رہے ہیں پاکستان امریکہ تعلقات پہ, پوسٹ ٹرمپ ٹویٹ, اس پس منظر میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں دونوں اطراف میں, اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں. مہر صاحب آپ کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. آپ ہمیں یہ بتائیے گا, یہ جو میرا سوال تھا بنیادی طور پہ, ہم یہاں کے ایکشن اور اسلام آباد کے ریئیکشن پہ کافی ڈسکشن ہوئی ہے, لیکن اس کا ذرا تعلق سفارتکاری سے بھی ہے, اس کا تعلق لابنگ سے بھی ہے, انگیجمنٹ سے بھی ہے. جو میرا یہ آخری سوال تھا کہ کیا وجہ ہے کہ بظاہر بہت ٹف یا مشکل سچویشن ہے اسلام آباد کے لیے, لیکن دنیا بھر میں بالعموم اور بالخصوص واشنگٹن سے, جہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر سے آوازیں اٹھنی چاہیے تھیں, اٹھ سکتی تھیں سپورٹ میں, وہ آوازیں اول تو سنائی نہیں دیں, اگر ہیں تو بہت محدود اور معدوم لیول پہ ہیں, کہاں خامیاں ہیں؟
بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور اس کے دو وجوہات ہیں. ایک تو پاکستان کے اندر نیشنل اسٹریٹجی نہیں ہے, اور سچویشن کی جو اپریسیشن ہے وہ سمجھتا ہوں وہ ڈیوائڈڈ ہے. ایک سویلین سائٹ پہ آپ بیانیاں دیکھتے ہیں, ایک آپ اسٹریٹجک سائٹ پہ بیانیاں دیکھتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بے انتہا غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ جو افغانستان کی سچویشن ہے یہ 1990 کی بائی پروڈکٹ ہے. ہم نے نئی فورسز کو ریکگنائز نہیں کیا کہ یہ جو سارا ریجن ہے, جس میں سنٹرل ایشیا ہے, ایران ہے, ترکی ہے, سعودی عربیہ ہے, پاکستان ہے, ایک نئی سچویشن سے کو فیس کر رہا ہے. یہ تو ہمارے ہاں ایک نیشنل اسٹریٹجی نہیں ہے. دوسری بات جو ہے واشنگٹن میں جو سسٹم ہے وہ ہے لابیسٹ کا. جب لابی اسٹرانگ ہوتی ہے تو ہمارے برے پوائنٹس کو بھی اگنور کیا جاتا ہے, اور جب لابی اسٹرانگ نہیں ہوتی تو ہمارے اچھے پوائنٹس کو بھی چھوڑا جاتا ہے. ہم نے بڑی حد تک ڈیموکریٹک جب پارٹی وہاں پہ ہوتی ہے تو ہمیں کوئی تھوڑا بہت کنسیشن دیتے ہیں, یہ کہہ کے کہ جی یہ ناسنٹ ڈیموکریسی ہے اور ڈیموکریٹک ویلیوز کو بے نظیر کو انہوں نے سپورٹ کیا. بڑی حد تک راجی صاحب کے 5 سال انہوں نے ٹھیک سے گزارنے دیے, لیکن جب یہ ریپبلکنز آتے ہیں تو وہ پھر ٹپیکل امریکن ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ یو ڈو اٹ فار اس اینڈ وی ول ڈو اٹ فار یو. وہ ڈیفیکلٹی میں دیکھتا ہوں پاکستان میں, پاکستان میں اس وقت چونکہ ایک نیشنل کوہیسو اسٹریٹجک پولیٹیکل ریجنل پالیسی نہیں ہے تو ہمیں یہ ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑ رہی ہیں.
یہ مشکلات اس کا سبب ایمان یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز وائٹ ہاؤس سے جو پریس سیکرٹری ہیں ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں آپ مزید کچھ ایسے انیشیٹو یا اقدامات دیکھیں گے جو پاکستان کے خلاف ہوں گے. کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, کیا ہو سکتے ہیں وہ؟
دیکھیں ایک تو مزید سخت اسٹیٹمنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں یو نو ایکشن سے پہلے. ایکشنز کس قسم کے ہو سکتے ہیں؟ کچھ آبزرورس کا خیال ہے کہ کچھ سرجیکل اسٹرائکس جو ہیں وہ ان کے بارے میں سنا جا سکتا ہے. پرٹیکولرلی آپ اب دیکھیں کہ بلوچستان کے اندر تھوڑی سی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس قسم کے ایشوز کی وہ زیادہ انٹینس ہو رہی ہے. سینکشنز کی بات کی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ جو سناریو ہے وہ افغانستان کا سناریو ہے, اور اس کے اندر سے امریکہ کو جو نکلنے کی ضرورت ہے اس کے لیے, اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ پاکستان کو مزید پریشرائز کرے, بیکاز وہ اپنے گولز جو ہے وہ سمپلی اچیو نہیں کر سکتا افغانستان کے اندر. تو ان سارے یو نو حالات کو سامنے رکھ کر یو کین ایکسپیکٹ اسٹرانگر اسٹیٹمنٹس, یو کین ایکسپیکٹ یو نو مور
کچھ انیشیٹیوز ہیں. میں سب ایک 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 بات یہ بھی کی جا رہی ہے یہاں پہ, خاص طور پہ پاکستان سے آ رہی ہے, تو میں پاکستان آپ ہی سے پوچھتا ہوں. وہاں پہ ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ شاید امریکہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ چونکہ سیکیورٹی کونسل کے اندر اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے اندر جو یروشلم کے اوپر امریکن انیشیٹو تھا اس کی سپورٹ نہیں کی بلکہ مخالفت کی ہے پاکستان نے, اور پاکستان چونکہ بہت زیادہ ڈپینڈنسی ہے اس کی, سو اس لیے اس ملک کو تو نہیں کرنا چاہیے تھا. سو یہ اس ضمن میں بھی سبق سکھانا مقصود ہے. کیا یہ درست ہے یا واقعتاً صرف بنیادی ایشو افغانستان ہے, یا افغانستان کے اندر جو امریکہ کے سٹیکس ہیں اس پہ کامیابی حاصل نہ ہونا اس وجہ سے یہ فرسٹریشن ہے؟
میری ریڈنگ یہ ہے کہ پاکستان پہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں امریکنز, کیونکہ جیسا کہ ایمان نے کہا ہے کہ افغانستان میں ان کی اسٹریٹجی کلیئر نہیں ہے. اگر امریکہ افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے تو ہر ملک ان کی مدد کرے گا, ایران مدد کرے گا, چائنا مدد کرے گا, روس مدد کرے گا, پاکستان مدد کرے گا. لیکن میری اسسمنٹ یہ ہے کہ امریکنز وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں, اور اس کی وجوہات بڑی دفعہ ڈسکس کیا ہم نے کہ سینٹرل ایشیا ہے, اس کے منرل ریسورسز ہیں, افغانستان کی سچویشن ہے, پھر ایک پیوٹل رول ہے افغانستان کا ایز ہارٹ آف ایشیا, تو وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے. اور ان کی پریزنس کو جتنا مشکل بنا سکتے ہیں دوسرے ملک بنائیں گے. یہ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ فلسطین کی وجہ سے یا کسی اور اسلامک کاز کی وجہ سے امریکنز پاکستان کو یا ایجپٹ کو یا ترکی کو یا کسی اور اسلامک ملک کو کے لیے مشکلات کریٹ کریں گے. یہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے. میں الجیریا میں تھا تو الجیریا میں بیسیکلی وہ الجیریا پہ کنسنٹریٹ کر رہے تھے, اور وہ مراکو اور ٹیونس اور ایجپٹ کی جو ڈیولپمنٹ تھی ان کو کنسیڈریشن میں نہیں لے رہے تھے. اسی طرح میں پاکستان میں ایک ایکسکلوسیو امریکن پالیسی دیکھتا ہوں, جس کو برنک پینشپ بھی کہہ سکتے ہیں, جس کو پریشرائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں, جس کو آپ اپنے کہا کہ سینکشن. سینکشن تو کامیاب ہوتی نہیں ہے دنیا بھر میں, ہم نے دیکھا ہے, کیونکہ یونائٹڈ نیشن کی سینکشن کامیاب نہیں ہوتی تو ایک سنگل کنٹری کی سینکشن نے کیا کرنا ہے؟
میں سمجھے اس سیگمنٹ کو ختم کرنا ہے. اس مختصراً یہ بتائیے گا کہ اب پاکستان اور امریکہ دونوں طرف سے کیا ہو جو دونوں ملکوں کو کچھ قریب لا سکے, اس درجہ حرارت میں کچھ کمی کا سبب بن سکے؟
جی بہت آسان ہے, بہت امپورٹنٹ ہے ڈپلومیٹک ایفرٹ, اور ڈپلومیٹک ایفرٹ پیسفل ڈپلومیٹک ایفرٹ, اور ہمارے تعلقات ہیں, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں واشنگٹن میں جا کر کسی ہائی لیول پہ اپنا بیانیہ ایک دفعہ ریپیٹ کرنا چاہیے, اور ہمیں سمجھانا چاہیے کہ جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے, اور ہم پاکستان کو یہ طالبان کی وجہ سے ایک افغانستان کی سیکنڈ وار تھیٹر نہیں بنا سکتے اور نہ بنائیں گے.
صحیح. اس سے پہلے کہ میں اگلے سیگمنٹ پہ جاؤں, آپ دونوں ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے, لیکن اس سیگمنٹ پہ جانے سے پہلے کچھ کالرز, اس پروگرام کا فارمیٹ ہے. لیاقت الملک ہیں دیر سے ہمارے ساتھ.
جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
ٹرمپ صاحب کے بیان کے بعد پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام کا موقف بڑے واضح انداز میں आ चुका है, और वो ये है कि आप देखें अगर हम वार ऑन टेरर के हवाले से उनकी कोलिशन फंड पर ज़रा नज़र डालें तो 160 अब डॉलर वो कहते हैं कि हमने खर्च किए, इसमें सिर्फ 1% पाकिस्तान को मिला है और खर्च किया और पाकिस्तान की तबाही हुई है इसमें, लेकिन फिर भी वो ट्रस्ट डिपिसिट है। मेरे ख्याल में जब से उन्होंने 25 करोड़ डॉलर की रोकने की बात की है तो आवाम में बहुत बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है, और वो कहते हैं कि जो मुल्क को अपने पैरों खुद खड़ा नहीं होता और दूसरों की इमदाद पर इंतजार करता है वो कभी भी माशी तौर पर तरक्की नहीं।
बहुत शुक्रिया लियाकतुल मुल्क, आपने अपना एनालिसिस दिया। सवाल नहीं था, दीर से अटक से हमारे साथ हैं शाह फरीदी। जी अस्सलाम वालेकुम शाह फरीदी।
अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर जी, मेरा एक मतलब है सर ये कि इंडिया और पाकिस्तान का जंग नहीं हो सकता है, अमेरिका और पाकिस्तान का ताल्लुकात खराब नहीं हो सकता है, और पठानों को पाकिस्तान की बच्चाई नहीं मिल सकती। मेहरबानी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।
काफ़ी कंट्रोवर्शियल आपके कमेंट्स, में इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहूँगा। मुरीद खान मियाँ वाली से।
अस्सलाम वालेकुम जनाब, दोस्त ख्याल से बात कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश यह है कि ये जो अफगानिस्तान में दाइश को हेलीकॉप्टर फराम किए जा रहे हैं और अमरीकी असलाह फराम किए जा रहे हैं बकौल कर रही, ये कौन दे रहा है? और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के जो लोग शहीद हो गए हैं क्या वो कीड़े मकोड़े थे? अमेरिका को इतनी भी खबर नहीं है कि कितने बंदे शहीद हो गए हैं और मुल्क का कितना नुकसान हो गया है, और ऊपर हमारा हमें कहता है कि डूब और कहता है अमेरिका को होश कितना खेलना चाहिए। क्यों बावला हो गया अमेरिका, हार रहा है खुद, और ये जो अफगानिस्तान में।
बहुत शुक्रिया मुरीद खान मियांवाली से, आपने भी कॉल किया, आपका बेहद शुक्रिया। सेगमेंट खत्म करेंगे। नवाज शरीफ साहब, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के, क्या कहा उन्होंने आज की सूरत हाल पे, और पाकिस्तान के लिए भी एक सवाल उन्होंने उठाया, क्या सवाल था सुनिए।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक गैर संजीदा ट्वीट का जारी होना अफसोसनाक है। कोलिशन सपोर्ट फंड को इमदाद या खैरात का नाम ना दिया जाए, और हमें ऐसे फंड की हाजत भी नहीं। हमें पूरे इखलास और कामिल दयानत के साथ अपने किरदार और अमल का जायज़ा भी ज़रूर लेना चाहिए। बड़ी दिलसोजी और दर्दमंदी के साथ कहता रहा हूँ कि हमें अपने घर की खबर ज़रूर लेनी चाहिए और सोचना चाहिए कि दुनिया हमारे बारे में मनफी सोच क्यों रखती है।
इस सेगमेंट को नवाज़ शरीफ साहब के इसी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं कि अपने घर को भी एक ऑर्डर में लाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि दुनिया हमारे बारे में इतना मनफी क्यों सोचती है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे ईरान की सूरतहाल पे, दोनों हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे।
पाकिस्तान
कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खोली रखनी चाहिए।
अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के
बीच क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए।
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds for building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 सिर्फ आज न्यूज पर।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से प्रोग्राम जहारंग के साथ मैं हूं असद हसन, और एक बार फिर आपको वेलकम कहते हैं इस शो में। हमारे प्रोड्यूसर हैं असफर इमाम, और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे ईरान में जारी मुजाहरों के ऊपर। तकरीबन 7 दिन से ये मुजाहरे जारी हैं, और इन हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में अब तक कम अज़ कम 21 अफराद हलाक हो चुके हैं। और दूसरी जानेब आज देखा यह गया है कि ना सिर्फ हुकूमत मुखालिफ लोग सड़कों पर मौजूद थे आज, बल्कि हुकूमत के हक में और उसकी हमायत में भी कुछ रैलीज का इनेकाद किया गया है। बहुत सारे तजियाकारों के नज़दीक ये सूरतहाल मजीद खौफनाक हो सकती है, ख़ासतौर पर अगर मुजाहरीन का टकराव होता है तो ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन बन जाएगी। अमूमी तौर पर जो एक तासर बन रहा है, जो खबरें आ रही हैं ख़ासतौर पर सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए, उसमें बताया ये जा रहा है कि नौजवान यूथ वो मौजूदा हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों से ज़्यादा खुश नहीं है। उसका कहना यह है, उसका समझना यह है कि इसके बावजूद कि ईरान के ऊपर से कई एक बैन अल-अक़वामी पाबंदियाँ हट चुकी हैं, मुआशी पॉलिसियों के जो सम्राट नीचे तक आना चाहिए थे वो मुंतकिल नहीं हुए हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, और ईरान के नौजवान अपने आप को बाकी दुनिया से चूँकि कटा हुआ, अलग और तनहा महसूस करते हैं, सो इसलिए एक पैनिक है। दूसरी जानिब ईरान की हुकूमत, ईरान के रूहानी पेशवा, वो ये कहते हैं सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के سیکرٹری کی جانب سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے, الزام یہ آ رہا ہے سامنے کہ امریکہ, برطانیہ, سعودی عربیہ اور اس جیسے دیگر ممالک جو ہیں وہ ان مظاہروں کے پیچھے ہیں اور یہ ایران مخالف قوتیں ہیں اور ایران کے اندر عدم استحکام چاہتی ہیں. سو دونوں طرف کا ورژن آپ کے سامنے رکھا ہے. اپنے انالسٹ سے پوچھتے ہیں کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے, لوگ کیا چاہتے ہیں اور اس کا کوئی منطقی نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. جی ایمان ملک صاحبہ, یہی تمہید اور اسی کے اندر کچھ سوالات ہیں آپ کے سامنے.
Thank you, Asad, again for the second part of the program. دیکھیے ایران, آپ کا دوسرا پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا کہ بین الاقوامی قوتیں یا آؤٹ سائڈ ایران ایلیمنٹس, whether it could be regional or international, تو یہ تھوڑا سا اب ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہوگا کہ یس ریجنل اور انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرس کے اپنے اسٹیکس ہیں ریجن میں اور ان کی سائڈس بھی ہیں, لیکن انٹرنل جو ٹرموائل ہے اس کو زیادہ دیر تک اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ بہت ہی چینی کے مسئلے سے, اکنامک معاشی مسئلے سے جنرل ایوب خان کے زمانے میں ایک پرابلم شروع ہوئی تھی, اور اب ایران کے ان پروٹیسٹ کو دیکھیے تو ایگز فیاسکو جو ہے دیٹ ٹرن انٹو لائک دس ہول نیشنل ٹرموائل. تو اکنامک جو پالیسیز ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے وہ پرابلم ہے, اکنامک پراسپیرٹی, اکنامک ریلیف, انفلیشن ہے, فوڈ ہیز بیکم ایکسپینسو, سبسڈیز جو ہے وہ کٹ آؤٹ ہو گئی ہیں, یوتھ بل جو ہے کنٹرول نہیں ہو رہا. اب دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ایک جو ایکسپوجر ہے وہ پوری دنیا کے سامنے وہ جو ہے وہ موجود ہے. تو صرف یہ کہنا کہ جی بین الاقوامی یا ایکسٹرنل ایلیمنٹس جو ہیں وہ ایران کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں اور اس کی سچویشن کو خراب کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہے. چار ایلیمنٹس جو ہیں وہ پلرز جو ہیں وہ اسٹیبلٹی کے لیے وہاں پر امپورٹنٹ ہے ایرانی سسٹم کے اندر. ایک تو لیجیٹیمیسی ان دی آئیز آف دا پاپولیشن ہے, پھر یہ ہے کہ اسٹیٹ کے افیئرس کو کتنی ایفیشنسی کے ساتھ مینیج کیا جا سکتا ہے یا کیا جا رہا ہے, پھر یونٹی امنگسٹ پولیٹیکل ایلیٹس ہے, اور دوسری ایک کوئرسیو جو کیپیسٹی ہے وہ ہے. تو ایک جو اسٹیٹ آف میس ڈسکنٹینٹ ہے امنگسٹ دا پاپولیشن, آرگنائزیشنل نیٹ ورک نہیں ہے اپوزیشن کا, پھر جو آئیڈیالوجی ہے وہ کس طرح سے پلے آؤٹ کر رہی ہے, اس کی لیڈرشپ کس طرح پلے آؤٹ کر رہی ہے, تو یہ والے جو سارے فیکٹرز ہیں یہ حکومت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اپوزیشن کو جو ہے وہ ایمرج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک پراسپیرٹی کی طرف جو ہے ملک کو لے جایا جا سکے اور ہیومن رائٹس کی ایشوز ہیں. سو دیر آر انٹرنل ڈائنامکس دیٹ کین ناٹ بی لانگر اگنورڈ کیجیے. آپ صرف ایک سائڈ کو بلیم کریں اور جو انٹرنل فیکٹرز ہیں ان کو آپ ٹوٹلی ڈسریگارڈ کرتے جائیں.
جی مشتاق احمد میر صاحب, فارمر امبیسڈر, آپ کا انالیسس کیا ہے, ایران میں کیا ہو رہا ہے, لاجیکل اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ میں آپ دونوں جو ہمارے پینلسٹ ہیں, آپ کے جانے کے بعد ایک انٹرویو میں نے ایران سے کیا ہے, ایران کی ایک اس یوتھ کا حصہ جو پروٹیسٹ ہیں, ایک خاتون, ان سے میں نے بات کی ہے, وہ میں سناؤں گا. وہاں پہ کافی بیزاری نظر آتی ہے نوجوانوں کے اندر, آپ کیا انالائز کرتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں دونوں فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں. جی انٹرنل فیکٹر تو ہیں یہ, کیونکہ یہ پیٹرو ڈالر کنٹری ہے اور یہ ایک زمانے میں ہائیلی سویلائز, ہائیلی ڈیولپڈ لبرل کنٹری تھی شاہ آف ایران کے زمانے میں, اور دنیا کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھی, ریجن میں یہ ایک ایکسیپٹڈ ملک تھا. اب وہ آئسولیٹ ہو گیا ہے ود جہادی موومنٹ, تو یہ انٹرنل ہے. لیکن ایکسٹرنل فیکٹرز کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے, یہ میڈیا کا دور ہے. ایکسٹرنل کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہیں. یہ ہمارے سامعین کو یاد ہوگا کہ ایسٹرن یورپ کی جو ڈیسٹیبلائزیشن ہوئی تھی وہ ریڈیو فری یورپ سے ہوئی تھی. انہوں نے برلن میں ایک ریڈیو اسٹیشن لگا کے 16 ملکوں کو 30 سال کے عرصے میں کنورٹ کر دیا. تو یہ ٹرانزیشن جو ہے یہ سوشل میڈیا لا رہا ہے آپ کا, یہ آپ کے جو عرب سپرنگ ہے وہ موومنٹس لا رہی ہیں, جو ارد گرد کے ممالک میں جو پیٹرو ڈالر کنٹریز ہیں جہاں پہ پراسپیرٹی دیکھتے ہیں, آپ دبئی چلے جائیں, آپ کویت چلے جائیں, تو آپ کو ایک ڈفرینٹ ایٹموسفیئر ملتی ہے. تو دونوں فیکٹرز ہیں. اس کا میں جو آپ نے فرمایا کہ اینڈ کیا دیکھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ جو رجیم ہے وہ تو رہے گی کیونکہ وہ بھی بڑی قربانی کے بعد پاور میں آئی ہے, لیکن انہیں اپنے ریجیم میں ڈینٹ ڈالنا پڑے گا اور لوگوں کو آزادی دینی پڑے گی اور اکنامک پالیسیز پہ انہیں نظر ثانی کرنی پڑے گی, پرٹیکولرلی جو کنزیومر سپینڈنگ ہے, جو انڈسٹریلائزیشن ہے, جن چیزوں کو انہوں نے منع کر رکھا ہے وہ پر فورس واپس آئیں گی.
جی اس سے پہلے کہ ہم جائیں اگلے سیگمنٹ پہ, دو کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. بتایا گیا کہ لائن ڈاپ ہوگی ہے. ایمان ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. واشنگٹن بیسڈ ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی ایکسپرٹ آپ ہمارے ساتھ ہیں, کنسلٹنٹ ود یو ایس آئی پی. مشتاق احمد میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سابق سفیر اور انٹرنیشنل افیئرس کے ایکسپرٹ. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اور اس سے پہلے کہ میں انٹرویو سنواؤں آپ کو, مینا یہ تہران بیسڈ ایک پروٹیسٹر آپ انہیں کہہ سکتے ہیں یا پرو پروٹیسٹ ہیں, خاتون ہیں, ان سے ہم نے بات کی. اس سے پہلے کہ وہ انٹرویو میں نے آپ کو سنوانا ہے, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, کلیم اللہ نیازی میاں والی سے.
جی کلیم اللہ نیازی موجتا جی, خیر میں پہلے سیگمنٹ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے تھے کہ افغانستان میں جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں یا پاکستان میں جو لڑ رہے ہیں یہ ہماری جنگ ہے, تو ان کی آنکھیں کھول جانی چاہیے تھی کہ نہ یہ ہماری جنگ تھی, نہ ہے نہ ہوگی, یہ امریکہ کی جنگ تھی. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ شام میں جو شکست ہوئی ہے, امریکہ اور اس کے جتنے پارٹنر تھے, کیا وہی طاقتیں ایران میں اس کا بدلہ لینا چاہتی ہیں؟ اور اگر لینا چاہتی ہیں تو وہاں تو شیعہ سنی کو لڑایا گیا, عراق میں بھی یہی, تو ایران تو ایک زیادہ تر شیعہ بیس آبادی ہے, تو وہاں کس طرح کے لوگوں کو استعمال کیے جا رہے ہیں؟
بہت شکریہ آپ کا کلیم اللہ صاحب. اور سامعین اب ہم آپ کو سنواتے ہیں تہران میں موجود خاتون مینا, ان کے ساتھ ہمارا انٹرویو. یہ واٹس ایپ انٹرویو ہے, سوال الگ بھیجے گئے ہیں, جواب الگ آئے ہیں, سو ان کو کنیکٹ کیا گیا ہے آپ کے لیے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی سب سے پہلے تو یہی بتائیے کہ اس وقت جو ایران کی یوتھ سڑکوں پہ ہے وہ کیا چاہتے ہیں, ان کا مطالبہ کیا ہے, اور جس وقت صدر حسن روحانی کی حکومت ہے ان سے مایوسی کی وجہ کیا ہے؟
ہائی ایوریون, اٹس مینا فرام تہران. سب سے پہلے جو آپ کا سوال تھا کہ لوگ سڑک پہ کس چیز کے لیے آئی ہے, پہلے وہ لوگ تھک چکے تھے ساری یہ مہنگائی سے, یہ فریڈم کی نہ ہونے سے, یہ کرپشن سے جو آفیسز میں ہیں, اور اسی وجہ سے وہ لوگ سڑک پہ آ گئے. لیکن دھیرے دھیرے ان کا وہ ڈیمانڈ چینج ہو گیا, اب وہ لوگ صرف یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو ہماری سرکار ہے یہ بدل جائے, کیونکہ اب ان کو یہ بات سمجھ میں آ گیا ہے کہ سرکار جب تک یہی ہے, مطلب یہی لوگ ہے, تو حالات ایسے ہی رہے گا, اس میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں آئے گا. وہ لوگ اس لیے نراش ہوئی اس سرکار سے, مطلب ہماری پریزیڈنٹ حسن روحانی سے, کہ انہوں نے جب الیکشن میں حصہ لیا انہوں نے بہت ساری وعدہ دیا کہ ہم یہی ایسے کریں گے ویسے کریں گے جیسے ہر نہتا کرتے ہیں, لیکن انہوں نے ایسا کیا ہی نہیں. اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہماری اپوزٹ پارٹی ہے انہوں نے مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دیا, مطلب وہ لوگ میرے لیے اتنا پرابلم پیدا کیا کہ میں کچھ کر نہیں پایا.
صدر حسن روحانی اور ایون آیت اللہ علی خامنائی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مظاہرین ہیں ان کو بین الاقوامی ملک اور ایران مخالف جو ادارے ہیں یا ایران مخالف طاقتیں ہیں وہ ان کی مدد کر رہی ہیں, کیا ایرانی نوجوان اس الزام کو قبول کرتے ہیں؟
جی نہیں, یہ الزام بالکل صرف الزام ہی ہے, جھوٹ ہے, کیونکہ اتنی سالوں سے وہ لوگ یہی کہتی ہے, مطلب جب بھی یہاں پہ کوئی بھی پرابلم آتی ہے چوتھے سے بڑے سے جو بھی جتنی بھی, وہ صرف دشمن کا نام لیتی ہے, مطلب ایک دشمن خیالی دشمن بنا لیتے ہیں, پھر کہتی ہے کہ یہ سب اسی کا کام تھا, انہوں نے ایسا کیا, انہوں نے ہماری یوز کو ایسا مطلب انترک کیا. لیکن کوئی مطلب کوئی بھی اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے کوئی بھی اس بات کو نہیں مانے گا.
موجودہ حکومت کیا ایسے اقدامات کرے جس سے ایران کے نوجوانوں کی تشفی ہو سکتی ہے, ان کی تسلی ہو سکتی ہے کہ ملک صحیح ڈائریکشن پہ ہے؟
یہ جو ہماری سرکار ہے اگر کچھ سال پہلے یہ سوچ لیتے کہ ہم کیا کریں کہ لوگ ہم سے خفا نہ ہو, مطلب وہ ہم ان کو منا لے, تو بہت کچھ کر سکتے تھے. لیکن ابھی جو لوگ ہیں اتنے غصے میں ہے اور اتنی نراش ہو گئی ہے کہ وہ کسی بات کو نہیں مانیں گے, وہ صرف یہی چاہتی ہے کہ یہ لوگ چلے جائے, مطلب وہ ابھی کوئی بھی ریلیجس شخص کو حکومت کرنے کے لیے نہیں مانتے ہیں.
کیا اس بات کے امکانات ہیں کہ یہ مظاہرے روحانی حکومت کو خاتمے پہ مجبور کریں یا نئے انتخابات بلانے پہ یا نئے انتخابات کرانے پہ مجبور کر سکیں؟
لوگوں کو تو یہی امید ہے, پر یہ سچ ہو جائے یا نہ ہو وہ ہمیں نہیں پتا, کیونکہ یہ جو ہماری سرکار ہے وہ جب اپنی دیش میں اپنی سڑک پہ اپنی لوگوں کو اتنی آسانی سے مار سکتا ہے تو یہ کہنا تھوڑا مشکل ہے کہ لوگ جیت بھی پائیں گے کہ نہیں۔
اور آخری اور اہم سوال یہ ہے کہ اگر نئے انتخابات یا نیا رجیم کی کوششیں ہوتی بھی ہیں سو اس کے متبادل کے طور پہ، الٹرنیٹیو کے طور پہ کیا آپشنز ایرانی پروٹیسٹرز کے سامنے موجود ہیں؟ کوئی متبادل سیاسی آپشنز ہیں ایران کے اندر؟
ابھی تو ایسا کوئی نہیں آیا ہے، مطلب پلان، کیونکہ یہ سب جو ہو رہا ہے یہاں پلان سے نہیں ہو رہا ہے، یہ تو ایسے ہی لوگ اچانک آ گئی سڑک پہ، وہ اتنا تھک چکی ہے اس سرکار سے کہ وہ پہلے سے نہیں سوچا ہے کہ کس کو لانا ہے، کیا کرنا ہے، وہ صرف اپنی حق کے لیے آیا۔ اور جہاں تک مجھے پتا ہے تو ابھی تک کسی خاص کا نام نہیں ہے کسی کے ذہن میں، لیکن جو وہ لوگ سڑک میں بتا رہی ہے، مطلب بول رہی ہے لوگوں نے، جو پہلے کا جو بادشاہ تھا یہاں کا رضا خان، وہ ان کا نام تو بہت آتی ہے اس میں، مطلب اس کو بولتی ہے کہ زندہ باد زندہ باد کا نغارہ اس کے لیے کرتے ہیں۔
جی سامعین، یہ مینا تھیں تہران سے، ایران سے، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کا فرضی نام ہے جس سے انہوں نے ہمیں یہ انٹرویو کے لیے خاص طور پہ یہ اصرار کیا تھا کہ ان کو فرضی نام کے ساتھ انٹروڈیوس کرایا جائے۔ ایمان ملک ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے اگرچہ اجازت چاہی تھی لیکن پتہ چلا کہ وہ ابھی تک ہیں، تو میں ان سے کنکلوڈنگ ریمارکس لینا چاہوں گا۔ ایمان، آپ نے مینا کی بات سنی، کیسے آپ اس سیگمنٹ کو کنکلوڈ کریں گے، اور خاص طور پہ ایک ینگ فیمیل ریپرزینٹیو جو پرو پروٹیسٹس ہیں، کیا آپ اخذ کر پائیں ان کی باتوں سے؟ جی ایمان، ایمان آپ مجھے سن سکتی ہیں؟
ہیلو،
جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے۔
جی تھینک یو۔ آئی تھنک انہوں نے بہت ہی کمپوزٹ طریقے سے جو اندر کی ایک پکچر ہے وہ سامعین تک پہنچائی ہے، اور ناؤ اٹ ڈیپینڈس کہ ہاؤ روحانی پلیز اٹ، you know, it could strengthen his mandate if he is able to get the hardliners to back down aur wo reforms ko jo hai wo implement karte hain over time, aur wo jo reforms hai unka phal jo hai wo internally jo hai wo nazar aata hai, ya jo iranian people hai wo usko mehsoos karte hain, dekh sakte hain, usko experience kar sakte hain. agar wo reforms ko jo hai wo push nahi kar sakte aur wo sirf protesters ke upar crackdown karte hain, jabki unki grievances jo hain, اکنامک اکوالٹی کی جو بات ہو رہی ہے، جو انٹیگریشن کی بات ہو رہی ہے، ان کو اگر وہ ایڈریس نہیں کیا جا سکتا تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ سچویشن جو ہے وہ بہتر ہوگی، یہ مزید خرابی کی طرف جائے گی۔ اور اس کو روکا اس وجہ سے نہیں جا سکتا کہ ٹھیک ہے آپ ان کو کیپ ڈاؤن کر کے، ان کو جیلوں میں بند کر کے، یا ان کے ہیومن رائٹس کو سلب کر کے آپ ایک حد تک تو اس چیز کو لے جا سکتے ہیں، لیکن ان کا جو ایکسپوجر ہے ایٹ دا سیم ٹائم اس یوتھ کا باہر کی دنیا کے ساتھ، وہ اس کو بالکل بھی روک نہیں پائے گا۔ اور ایران کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی تمام پالیسیز کے اوپر نظر ثانی کرے، بیکاز یو نو آپ بہت دیر تک زبردستی اور ڈکٹیٹرشپ کے تھرو ایک چیز کو نہیں روک سکتے جس کی ایک نیچرل گروتھ جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور اس کو روکا نہیں جا سکتا۔
بہت شکریہ ایمان ملک، واشنگٹن بیسڈ ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی ایکسپرٹ، کنسلٹنٹ ود یو ایس آئی پی، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ سامعین، اس سیگمنٹ کو ہم یہاں پہ ختم کریں گے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے اسپورٹس پہ، کرکٹ پہ، چند سیکنڈ کی ایک بریک۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن، پروگرام جہاں رہیں گے، اور میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام، اور بات ہم کریں گے اسپورٹس پہ، کرکٹ پہ۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ کے دورے پہ، سال 2018 کا افتتاح نیوزی لینڈ کے ٹور سے ہوگا۔ ورلڈ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ خاص طور پہ چیمپئنز ٹرافی جیتنے کے بعد بڑی ہائی ہوپس کے ساتھ وہاں پہ گئی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ پرفارمنس کیسی رہتی ہے۔ سرفراز 11 ٹیم کچھ دن پہلے جو اناؤنس ہوئی تھی وہ وہاں پہ موجود ہے، اور آج اس ٹور کا جو افتتاح ہے یا آغاز ہے وہ بھی ایک کامیابی سے ہوا ہے۔ نیوزی لینڈ 11 کو 120 30 رن سے پاکستان نے شکست دی. اور جو وارم اپ میچ تھا پاکستانی شائقین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ فخر زمان اور اظہر علی دونوں نے اپنے اس ابتدائی میچ میں سینچریاں سکور کی ہیں. سرفراز کیپٹن ہیں, اظہر علی ہیں, فخر زمان, امام الحق, بابر اعظم, شعیب ملک, محمد حفیظ, حارث سہیل, فہیم اشرف, شاداب خان, محمد نواز, محمد عامر, حسن علی, عامر یامین اور رومان رئیس. یہ پاکستانی اسکواڈ ہے جو وہاں پہ کھیل رہا ہے. محسن حسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر ٹیسٹ کرکٹر, فارمر چیف سلیکٹر اور فارمر کوچ پاکستان کی نیشنل کرکٹ ٹیم کے. محسن صاحب بےحد شکریہ آپ کا. کیسے انالائز کریں گے یہ جو ٹور ہے اور جو ٹیم ہے, جس طرح کا کمبینیشن ہے, کیا ایکسپیکٹ کیا جائے؟ ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں, گراؤنڈز بہت مختلف اور مشکل ہے, انوائرمنٹ, سو کہاں پہ ہمیں کچھ توازن رکھنا ہوگا اپنی ایکسپیکٹیشنز میں بھی اور دوسری طرف سے پرفارمنس میں بھی؟
یہ سر شکریہ پہلے آپ کو اور آپ کے سارے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دیکھیے میں یہ کہوں گا سر کہ ٹور, اس ٹور سے پہلے 3-4 مہینے کا گیپ تھا, کوئی بات سننے میں نہیں آ رہی تھی, اور اب ایک دم سے باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ ٹور بڑا مشکل ہے. آپ تو خیر تجزیہ اپنا ایسی ایک وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, لیکن یہاں جو کرتے دھرتے ہیں کرکٹ بورڈ میں وہ ٹور بڑا مشکل ہے بڑا وہ. ارے بھیا انٹرنیشنل کرکٹ کہیں پہ بھی آسان نہیں ہوتی, اور پھر آپ کے پاس پریپریشن کا ٹائم ہے. میں ایک چیز میں بہت فرملی بلیو کرتا ہوں, دو چیزیں, ایک سیلف کانفیڈنس اور سیلف بلیو. ہماری ٹیم ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, ینگ لڑکے ہیں اس میں, کوئی 2-4 ایکسپیرینس لڑکے بھی ہیں. اب اس سے بہتر ٹیم میرا خیال ایک دو میں نام لے سکتا ہوں, اسد اگر وہ اس ٹیم میں ہوتے تو ٹیم میں اور بہتری آ جاتی, لیکن بہرحال ٹھیک ہے, سلیکشن کمیٹی نے اس ٹیم کو
وہ نام بتائیے
کون جی
کون سا نام آپ کے خیال میں جو ٹیم میں ہوتے تو ٹیم مزید مضبوط ہوتی؟
دیکھیے بات لمبی نہ ہو, بس میں کہہ رہا ہوں ایک جو آپ نے الٹی سیدھی لیگز میں جانے کا ہر کسی کو اجازت دے دیتے ہیں آپ پلیئرز کو, کہ یہ دیکھتے نہیں کہ ہمارا ڈومیسٹک اور ہمارا کیا کہتے ہیں انٹرنیشنل شیڈیول کیا ہے. آپ دیکھیے کہ قائد اعظم ٹرافی جو ہمارا بیسٹ ٹورنامنٹ فرسٹ کلاس کا, جس کی ریٹنگ سب سے ہائی ہے پاکستان میں, اس کی جگہ اٹھا کے 10 کرکٹ جو آپ نے دبئی میں کرائی اس میں 28 کرکٹر یا 26 کرکٹر ٹاپ کے بھیج دیے, تو وہ ساری قائد اعظم ٹرافی زیرو ہو گئی. پھر آپ نے لیگز میں جو بھیجے, جنید خان وہاں بنگلہ دیش لیگ میں انجرڈ ہو کے آ گیا جو آپ کا فاسٹ بولر تھا, اسی طرح 2-3 پلیئرز اور ہیں جو انفٹ ہوئے اس وجہ سے. وہ عماد وسیم ہے, بلیو می ناٹ, وہ کہتے ہیں کہ تو انجرڈ ویسے ویسے ہو گیا ہے, وہ بھی لیگز کھیلنے کی وجہ سے انجرڈ ہوا. آپ لیگز کھیلنے کے لیے اجازت دیں, لیکن دیکھیں کہ ہمارا ڈومیسٹک ٹاپ شیڈیول اور ہمارا انٹرنیشنل کیا ڈیمانڈ کرتا ہے اس کے حساب سے. دوسری بات, ایک اور نام لے سکتا ہوں, احمد شہزاد, ویری ٹف کنٹینڈر, ویری ایکسپیرینس, ہی شوڈ ہیو بین دیئر آئی پرسنلی فیل. فواد عالم ہو از پرفارمنگ ایکسٹراڈنری, اور 3-4 اور نئے لڑکے ہیں یقین کیجیے اسد, وہ اتنے اچھے ہیں لیکن ان کو اوور رول کر دیا گیا. بھارت اب یہ ٹیم سلیکٹ کی ہے, لیکن پھر میں اس بات پہ آؤں گا اسد کہ سیلف کانفیڈینس اور سیلف بلیف از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. میں مثال دے سکتا ہوں, میں توبہ نعوذ باللہ کوئی بڑا بول نہیں بول رہا تھا, جب ہم انگلینڈ سے کو ہم نے وائٹ واش کیا تب وہ نمبر 1 دنیا کی ٹیم تھی. میں نے لڑکوں کو اپنے پلیئرز کو ایک بات کہی تھی ایز اے کوچ کہ دیکھو بیٹا ہم نے گراؤنڈ پہ پروف کرنا ہے کہ یہ نمبر 1 نہیں ہے, ہم نمبر 1 ہیں, اور وہ اپنے کھیل سے اپنی اپروچ سے. تو اس اپروچ سے ہم گئے, ہم نے ان کو وائٹ واش کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اصل یہی کہوں گا, ٹیم یہ بھی ہے ٹھیک ہے, بڑی اچھی ٹیم ہے, ٹیلنٹڈ ٹیم ہے, کنڈیشنز میں کوئی ایسا فرق نہیں آئے گا. صرف فرق اگر آئے گا تو کہاں آئے گا اسد, ایٹموسفیرک کنڈیشن میں, موسم میں آئے گا, اگر کلاؤڈی موسم یہ ہو گیا اسی کی پتا ہے آپ.
لیکن وکٹس کیسی ہوتی ہیں؟ آپ کا تو وہاں پہ ایکسپیرینس بھی ہے, تھوڑی بہت سی وکٹس ہیں, گراؤنڈز تھوڑے چھوٹے ہیں تو تھوڑا گیم.
ہاں نہیں دیکھیے گراؤنڈ چھوٹے تو دونوں کے لیے ہے نا, گراؤنڈ چھوٹے تو دونوں کے لیے. اور دوسری بات, اب اسد ڈراپ ان پچز یوز ہونا شروع ہو گئی ہیں, یقین کیجیے یہ ڈراپ ان پچز ایسی ہیں کہ جو اس سے کراچی سے بھی بہترین پچز ہیں بیٹنگ کے لیے اور بولنگ کے لیے, بلکہ بولنگ کو تو اتنا زیادہ سپورٹ نہیں ہے جتنا بیٹنگ کو سپورٹ ہے. نہ ہرا گھاس نظر آتا ہے آپ کو, نہ بال اتنا سیم ہوتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے نیا بال تھوڑا بہت آپ کا وہ کرتا ہے.
ایسی کنڈیشن میں محسن بھائی یہ بتائیں کہ پھر اسٹریٹجی کیا ہو, اپروچ کیا ہو, آپ زیادہ اسٹرانگ بالرز کے ساتھ جائیں بالنگ سے اپنی ٹیم کو اسٹرینتھن کریں, یا آپ کو لگتا ہے کہ مار تو پڑنی ہے پھر آپ بیٹس مین زیادہ پیک کر لیں اپنی ٹیم کے اندر تاکہ وہ رن اسکور کر سکیں, تو اپروچ کیا ہونی چاہیے؟
دیکھیے میں ایک چیز میں کہوں گا سر, ہمیشہ کبھی بھی آپ کو پہلی بات تو یہ ہونا چاہیے کہ ہار کا لفظ آپ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ ہم ہار جائیں, ہم ہار نہ جائیں. جائیں اس پازیٹو اپروچ کے ساتھ. اور دوسری بات, میں اتنے عرصے سے ایک بات یہاں کہتا آ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ جینیون آل راؤنڈرز تیار کریں, جو کہ ہمارے پاس پوٹینشیل والے لڑکے ہیں, جس میں فاسٹ بولر بیٹس مین, جس میں اسپنر بیٹس مین ایسے ہیں, لیکن ان پہ کام نہیں کیا. اب آخری وقتوں میں جا کے کہہ رہے ہیں اچھا وہ بھی بولنگ کر لیتا ہے, اچھا وہ بھی کر لیتا ہے, ادھر حفیظ جو ہے اس کے بولنگ ایکشن کے اوپر وہ ہو گیا جس کی ہمیں کمی محسوس ہوگی. تو ہر چیز میں اثر آپ کو پتا ہے, آپ ایکسپیرینس لوگ ہیں جو بھی میری بات سن رہا ہے, کہ جب آپ کسی امتحان میں جاتے ہیں تو آپ اس کی اپنی طرف سے پوری تیاری کرتے ہیں, امتحان دیتے ہیں, اس کے بعد رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں.
مصطفی صاحب, یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ دو بہرحال جینیون آل راؤنڈر اس میں گئے ہیں, فہیم اشرف ہیں اور عمر یامین ہیں. آنیسٹلی مجھے جتنی کرکٹ کی سمجھ ہے, مجھے یہ دونوں لڑکے بڑے فیسینیٹ کرتے ہیں. مجھے ان سے بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں عامر یامین سے بالخصوص, جس کو ابھی کم موقع ملا ہے.
میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں, فہیم اشرف ہے, عامر یامین ہے اور ایک دوسرے لڑکے ہیں, ان کو آپ ان کو چاہیے تھا کہ جو آپ کے پاس یہاں پہ ورلڈ 11 اور سری لنکا کی ٹیم آئی تھی اس میں آپ ان کو کھلاتے, اور سلیکشن پوائنٹ ویو سے اور کپتان اور کوچ کی طرف سے ایک امپریشن جانا چاہیے. دیکھیے پلیئر کے لیے ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کیا ہوتی ہے, کہ اس کو ایک کانفیڈنس ملے تو وہ جا کے پرفارم کرنے میں اس کو بہت مدد ملتی ہے گراؤنڈ پہ, کہ میرا کپتان, میرا کوچ, میری سلیکشن کمیٹی سب مجھے بیک کر رہے ہیں تو اس کے اوپر میں نے اترنا ہے. آپ ان کو وہاں کھلا کے ان کو ایک فیلنگ دیتے. آل راؤنڈرز آپ کو پتا ہے ون ڈے کرکٹ میں شارٹ ورژن میں تو نمبر خاص طور پہ 7, 8, 9 پہ. آپ دنیا نیوزی لینڈ کی ٹیم دیکھ لیں, ساؤتھ افریقہ, آسٹریلیا, انگلینڈ, ان میں آپ کو 7, 8, 9 کے اوپر بڑے یوزفل آل راؤنڈرز ملتے ہیں جو میچ جتا سکتے ہیں آپ کو.
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, 7, 8, 9 ایون 9 نمبر تک بھی جو ہے آپ کا بڑا ریلائبل اور یوزفل بیٹ آتا ہے اس کے اوپر. اچھا محسن بھائی یہ بتائیں, دوسری جب ہم ذرا نیوزی لینڈ کی ٹیم کا بھی انالیسس کرتے ہیں, ابھی تو ایک تو وہ بزی ہیں کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں, پھر ان کا اپنا ہوم گراؤنڈ ہے, ہوم کراؤڈ بھی ہوگا, اور ویسٹ انڈیز نسبتاً کمزور سائڈ لیکن بڑا کنونسنگ انہوں نے سیریز ان کے خلاف جیتی ہے. سو وہ کس مورائل میں ہیں اور وہ کتنا ٹف ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟
جی دیکھیے, اس سے پہلے کوئکلی ایک بات کہہ دوں پچ کے بارے میں, کہ اصل پچ کی فکر ہم کو نہیں کرنا چاہیے, بیکاز ڈراپ ان پچز ہیں وہ ویل پریپیئرڈ ہوتی ہیں, اس میں ایٹماسفیئر کا کوئی وہ کنسرن نہیں ہوتا. ہاں دوسرا ہے بارش, معاف کیجیے گا, بارش ہو جائے یا کلاؤڈی ویدر ہو جائے وہ چیز افیکٹ کرے گی. کمنگ ٹو دا نیوزی لینڈ ٹیم, نیوزی لینڈ ٹیم میں دیکھیے آپ ایک بات نوٹ کریں گے, ان کی ٹیم میں سپر اسٹارز نہیں ہے, تین چار لڑکے ہیں ایسے کہ جو کافی اسٹیبلش, جیسے کین ولیمز ہو گیا یا
گپٹل واپس آ گئے
ہیں یا سعودی ہو گیا, لیکن دے آر ناٹ سپر اسٹار. لیکن نیوزی لینڈ کی جو بیسٹ چیز ہے کرکٹ کی جو مجھے پسند آتی ہے, وہ 11 پلیئر ایک لگتے ہیں گراؤنڈ کے اوپر, وہ اتنا زبردست اسپرٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں, اور ہر آدمی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں چپ ان کروں, میں پرفارم کروں, تو اس سے ان کو بڑی ہیلپ ملتی ہے. اور فیلڈنگ ان کی, میں یہ فیل کرتا ہوں کہ اگر دنیا کی ٹاپ کی نہیں ہے تو ون آف دا بیسٹ ان دا فیلڈنگ سائڈ ہے. تو فیلڈنگ ہر ورژن میں بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتی ہے, لیکن خاص طور پہ ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی میں فیلڈنگ میکس اے ویری بگ ڈفرنس, اور نیوزی لینڈ کی فیلڈنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. بیٹنگ لائن اپ ان کی اچھی ہے, نو ڈاؤٹ ان کے پاس ہے بیٹنگ, آل راؤنڈرز بھی ہیں, بولرز بھی ان کے ٹھیک ہیں, بیچ بیچ میں بڑی ایک تو پروفیشنل اپروچ کے ساتھ وہ جاتے ہیں. بولرز کو آپ نوٹ کریں گے تو وکٹ ٹو وکٹ بولنگ کریں گے, اکارڈنگ ٹو دا فیلڈ کریں گے, کوئی الٹی سیدھی حرکتیں ٹرائی نہیں کریں گے. بیٹس مین ان کے جاتے ہیں اپنے پورا پورا اپنا رول نبھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں, فیلڈنگ ان کو پوری سپورٹ ہوتی ہے, کپتان ان کا اچھا ہے, کین ولیم سمجھدار ہے, تو ٹیم اچھی ہے سامنے. اور میں ایک بات پھر یہاں کہتا جاؤں اسد, کہ دیکھیے جب وہ کہتے ہیں نا وین دا گوئنگ گیٹس ٹف دا ٹف گیٹس گوئنگ, اب آپ کے پاس ایک ٹف کی سیریز آئی ہے, آپ کو اتنے تگڑے ہوں, اور میں اگر میں ٹیم کے ساتھ ہوں تو ہوتا یا میں میری بات ہوتی, میں کہتا دیکھو بیٹا ہم وہاں ہارنے کے لیے نہیں جا رہے, ہم وہاں جیتنے کے لیے جا رہے ہیں, ہمیں اپنا 100% دینا ہے, خدا نخواستہ اگر ہم ہار بھی گئے تو سامنے والا یہ کہے کہ ہم لکی تھے کہ آج ہم جائیں.
Exactly. اس میں انڈورس کروں گا کہ نیوزی لینڈ ٹیم کی اس کی جو اسٹرانگ پوائنٹس ہے آف کورس اس کی پروفیشنلزم, اس کا ایتھلیٹسزم اور اس کا جو اسپرٹ ہے وہ بہت کمال کا ہے. محسن صاحب آخری ہمارے پاس ایک منٹ ہے, سرفراز کیپٹن, اس کے لیے ان کے لیے کیا آپ ایڈوائز کریں گے اپنے بیٹنگ نمبر کے ریفرنس میں بھی اور کیپٹنسی کی اپروچ کے پس منظر میں بھی؟
دیکھیے سرفراز مجھے دو وجہ سے بہت پسند ہے, ایک تو ٹیلنٹ ہے اس میں, دوسرا وہ لڑکا بہادر ہے, वो डरपोक कप्तान नहीं है, वो चैलेंज देने वाला है। तो अब स्ट्रेटजी बनाना क्या है, कोच का काम है, कोचेस का काम है, तीन तीन चार चार कोचेस हैं, ये कप्तान को हेल्प करते हैं ये बैटिंग में और बॉलिंग में किस प्लानिंग किस स्ट्रेटजी के साथ हमने जाना, यही काम है कोच का। कोच तो खेल नहीं रहा होता है, तो उसका काम है अच्छा प्लान बना के दे कप्तान को, कप्तान उसे अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करेगा, बिकॉज सरफराज टैलेंटेड भी है और बहादुर भी है।
बहुत सारी दुआएं और होपफुली बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। बेहद शुक्रिया मोहसिन अजम खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आप हमारे साथ रहे। प्रोग्राम हम यहाँ पे खत्म करेंगे। प्रोड्यूसर तेजस्वर इमाम, असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।